یعنی زندگی میں کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں جب آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے، آپ کو قربانی کرنی پڑتی ہے، بلکہ کبھی آپ خود قربان ہو جاتے ہیں۔ یہ علامتی پیغام ہے۔ رمیے جمرات، کنکریاں مارنا، اس کا مطلب ہے شیطان کو مارو، وہ کہیں بھی ہو، کسی بھی شکل میں ہو، جہاں کہیں بھی شیطان نظر آئے اسے کچل دو۔ شیطان کو پہچانو اور اسے مارو۔ شیطان انس بھی ہوتے ہیں، شیطان جن بھی ہوتے ہیں۔ شیطان کو مارنا، غور کریں، یہ سب عملی سبق ہیں۔ حج کے یہ تمام اعمال، حج میں انجام پانے والے یہ سارے کام، یہ عبادتیں جن کے بارے میں ہم نے کہا، یہ مل کر حج کو تشکیل دیتی ہیں۔ یہ سب سبق ہے اور اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ عزیز سامعین، احرام ایک سبق ہے۔ احرام خدا متعال کے سامنے عاجزی کا اظہار ہے۔ زندگی کے مختلف لباسوں، زیوروں اور آرائشوں کو ایک سادہ کپڑے میں بدل دینا عبادت ہے، عجز ہے، مگر یہ ایک درس بھی ہے۔ یہ کام دنیا کا سب سے امیر شخص بھی کرے گا اور حج میں موجود سب سے غریب فرد بھی، دونوں یکساں طریقے سے کریں گے، ان میں کوئی فرق نہیں۔ بادشاہ ہو تو یہی حالت، رعایا ہو تو یہی صورت، جو بھی ہو یہی قانون ہے۔ خدا کے سامنے تمام انسانوں کو یکساں کر دینا۔ دیکھیے، ہماری بیان کردہ تیسری بات یہ تھی کہ یہ تمام اعمال اگرچہ عبادت ہیں، لیکن در حقیقت ان میں انسان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کی طرف اشارہ اور علامتیں پوشیدہ ہیں، ہر ایک کے اندر اپنے مخصوص انداز سے، جیسا کہ میں نے مختصراً بیان کیا۔ ایک اور نقطہ، یہ اجتماع اصل میں انسانوں کے فائدے کے لیے ہے، در حقیقت سببیت کا ہے۔ لوگ مکہ میں، بیت اللہ حرام میں، حج کے مختلف مقامات پر کیوں جمع ہوتے ہیں؟ تاکہ وہ اپنے فائدے کو حاصل کریں۔ اب بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فائدہ صرف تجارت یا لین دین تک محدود ہے، لیکن نہیں، ہر وہ چیز جو منفعت فائدہ کہلائے اس میں شامل ہے۔ آج سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ اتحاد امت اسلامی۔ میرے خیال میں امت اسلامی کے لیے اتحاد سے بڑھ کر کوئی فائدہ نہیں۔ اگر امت مسلمہ متحد ہو جائے، ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لے، ہم آہنگی اور باہمی تعاون کرے، تو غزہ کا المیہ پیش نہ آئے، فلسطین کی تباہی نہ ہو، یمن اس طرح ظلم کا شکار نہ بنے۔ جب ہم جدا ہوتے ہیں تو استعماری طاقتیں، خواہ امریکہ ہو، صہیونی حکومت ہو یا یورپ اور دیگر ممالک، اپنے مفادات اور لالچ کو قوموں کے مفادات پر مسلط کر دیتے ہیں۔ نتیجہ وہ ہوتا ہے جو آج ہم ان مظلوم ممالک میں دیکھ رہے ہیں، جیسے غزہ کا حال ہے۔ لیکن جب اتحاد ہوتا ہے تو امن آتا ہے، جب اتحاد ہوتا ہے پیش رفت ہوتی ہے، جب اتحاد ہوتا ہے باہمی تعاون بڑھتا ہے۔ ہم کسی اسلامی ملک کی اس چیز میں مدد کر سکتے ہیں جس میں وہ کمی محسوس کر رہا ہو، اور وہ ہماری مدد کر سکتا ہے۔ سب ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، سب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، یہی حقیقی فائدہ ہے، اور اس پر ہمیں سوچنا چاہیے، حج کو اسی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ مختصر یہ کہ حج کو ہم بخوبی پہچانیں۔ میں نے جو باتیں عرض کیں، حج کی شناخت کے بعض نکات ہیں۔ سمجھ لیجئے کہ آپ کیا کرنے والے ہیں۔ البتہ اسلامی حکومتوں کا بہت بڑا کردار ہے۔ میزبان حکومت جہاں حج ہوتا ہے کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے، ان پر بہت بڑی اور گراں بار ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ملکوں کے حکام، علماء، دانشور، قلمکار، خطیب اور وہ تمام بااثر شخصیات جو عوام میں اپنی بات کا وزن رکھتی ہیں، سب کا اہم کردار ہے۔ یہ لوگ حج کی حقیقت کو عوام کے سامنے واضح کر سکتے ہیں، انہیں سمجھا سکتے ہیں اور عوامی رائے پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے طلب نصرت کریں۔ واقعی سفر کا آغاز ہوتے ہی کہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس سعی و کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ سے مدد چاہیے کہ اس عظیم کارزار میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے، خلوص نیت عطا فرمائے، آپ کی عبادات کو قبول فرمائے اور آپ کی سعی و کوشش کو اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام آج کا ایران یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ و ناصر۔
اللہ
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ نے پروگرام سنا آج کا ایران، اور اب پیش ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ قائم رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم ایران، پاکستان اور ہندوستان کے اخبارات کا جائزہ پیش کریں گے۔ امید ہے کہ ہماری آج کی کوشش آپ کو پسند آئے گی۔ آغاز کرتے ہیں ایرانی اخبار کیہان کی بعض سرخیوں سے۔ شہید آیت اللہ ابراہیم رئیسی کی حکومت نے 3 برس میں 8 برس جتنا کام کیا، بہرام عین اللہی۔ امریکہ نے 2 ایرانی شخصیات اور 1 کمپنی پر پابندی عائد کر دی۔ یک طرفہ پابندیاں بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور انصاف کو کمزور کرتی ہیں، چین میں تعینات ایرانی سفیر۔ اور سامعین، اب اخبار جم کی بعض سرخیوں پر ایک نظر۔ محمود عباس کی فورسز کے ہاتھوں 1 نوجوان فلسطینی کے قتل پر حماس کا رد عمل۔ غزہ پر اسرائیلی حکومت کے حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 52,908 ہو گئی۔ داعش کے دہشت گردوں کا عراق کے صوبہ الانبار کے جنوبی علاقے پر حملہ۔ سامعین، پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ نے آج یہ سرخیاں لگائی ہیں۔ ٹیکس چوری کرنے والوں کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے، وزیر اعظم شہباز شریف۔ آپریشن بنیان مرسوس نے بھارت کو بھرپور جواب دیا، وزیر اعظم۔ امید ہے کہ ٹرمپ مسئلے کشمیر کے حل میں بھی عملی دلچسپی لیں گے، چودھری شجاعت۔ مخصوص نشستوں سے متعلق کیس میں دائر نظر ثانی اپیل پر سماعت 19 مئی تک ملتوی۔ پنجاب پولیس کے 2 افسران عالمی اعزازات کے لیے منتخب۔ اخبار ڈان کی کچھ سرخیوں پر ایک نظر۔ مذاکرات میں آبی تنازع حل نہ ہوا تو پاک بھارت جنگ بندی خطرے میں پڑ سکتی ہے، اسحاق ڈار۔ ایشیا میں دیرپا امن کے لیے امریکہ خارجہ پالیسی میں مسئلہ کشمیر کو ترجیح دے، چودھری شجاعت۔ پی ٹی آئی کے جنید اکبر چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے عہدے سے مستعفی۔ حکومت کا بینکوں کی مدد سے کم آمدنی والے طبقے کے لیے سستی ہاؤسنگ اسکیم لانے پر غور۔ ڈونالڈ ٹرمپ مشرق وسطی کے 4 روزہ دورے کے آغاز میں سعودی عرب پہنچ گئے۔ ٹرمپ کا دورہ مشرق وسطی۔ اسرائیل نے غزہ پر بمباری تیز کر دی، 11 فلسطینی شہید۔ سامعین، اخبار جنگ نے اداریہ تحریر کیا ہے، عنوان ہے ترقیاتی بجٹ کا عدم استعمال کیوں۔ اخبار لکھتا ہے کہ مالی وسائل کی قلت کے باعث ملک میں عوامی سہولتوں کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے خاطر خواہ رقوم کی فراہمی ممکن نہیں، جس کی وجہ سے جاری قومی بجٹ میں بہت سے ترقیاتی منصوبے مؤخر کیے گئے تھے، لیکن مالی سال کے 10 ماہ گزر جانے کے بعد سامنے آنے والے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ بجٹ میں ترقیاتی کاموں کے لیے جو رقوم مختص کی گئی تھیں، وفاقی حکومت اب تک ان کا صرف 41% ہی خرچ کر سکی ہے۔ وزارت منصوبہ بندی کے مطابق مالی سال 2025 کے ابتدائی 10 ماہ یعنی جولائی تا اپریل کے دوران ترقیاتی خرچ 448.60 کروڑ روپے رہا، جو رواں مالی سال کے لیے مختص کردہ 1100 ارب روپے کے نظر ثانی شدہ بجٹ کے 41% سے بھی کم ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ باقی 2 ماہ میں یعنی 30 جون تک ترقیاتی بجٹ کا بقیہ 59% حصہ خرچ نہیں کیا جا سکے گا۔ تفصیلات کے مطابق صوبوں اور خصوصی علاقوں کے پی کے ضم شدہ اضلاع آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان نے ترقیاتی بجٹ کا سب سے کم یعنی صرف 36% استعمال کیا۔ آبی وسائل کا شعبہ، جسے پی ایس ڈی پی میں سب سے زیادہ یعنی 170 ارب روپے جاری کیے گئے تھے، صرف 72.50 ارب روپے خرچ کر سکا۔ توانائی کے شعبے نے 10 ماہ میں 53 ارب روپے یا مختص کردہ 94.50 ارب روپے کی سالانہ رقم کا تقریباً 55% ہی خرچ کیا۔ محکمہ ماحولیات نے 5.25 ارب روپے کی مختص کردہ رقم سے 1.50 ارب روپے ہی خرچ کیے۔ پلاننگ کمیشن نے بھی 19 ارب روپے کے بجٹ میں سے صرف 3.85 ارب روپے خرچ کیے، جبکہ تجارت، مواصلات، انسداد منشیات اور مذہبی امور کی وزارتیں نیز خصوصی سرمایہ کاری کی سہولت کونسل کوئی پیسہ خرچ نہیں کر سکی۔ یہ صورتحال بظاہر وزارتوں اور اداروں کی ناقص کارکردگی ظاہر کرتی ہے، لہذا ضروری ہے کہ اس کے اسباب کی وضاحت کی جائے اور کارکردگی کی خامیوں کو دور کیا جائے۔ سامعین، ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار انقلاب نے آج یہ سرخیاں لگائی ہیں۔ امریکہ جنوبی افریقہ کے 59 سفید فاموں کا پناہ گزینوں کے طور پر استقبال۔ ماضی میں ہندوستان کبھی عالمی دباؤ کے آگے نہیں جھکا، اشوک گہلوت۔ سعودی عرب، امارات اور قطر کے دورے کو ٹرمپ نے تاریخی قرار دیا۔ غزہ کے لیے فوری اور محفوظ راہداریوں کا قیام ناگزیر۔ اسرائیل کا یمن کی 3 بندرگاہوں پر حملہ، شہریوں کو بھی نکل جانے کا حکم۔ حیدرآباد، بی جے پی کارکنوں کا کراچی بیکری پر حملہ، نام بدلنے کا مطالبہ۔ اور اب اخبار قومی آواز کی سرخیوں پر ایک نظر۔ سی بی ایس ای 10ویں کا نتیجہ جاری، کامیابی کی شرح 93.66% لڑکیوں کا جلوہ برقرار۔ شیئر بازار میں بڑی گراوٹ کے ساتھ شروعات، سینسیکس 800 پوائنٹس پھسل گیا، نفٹی میں بھی 250 پوائنٹس کی کمی۔ پہلگام حملے سے جنگ بندی تک کانگریس کا مجموعی صورتحال پر کرگل طرز کی جائزہ کمیٹی قائم کرنے کا مطالبہ۔ ہندوستان پاکستان کشیدگی، ایئر انڈیا اور انڈیگو نے کئی شہروں کی پروازیں منسوخ کر دیں۔ میکسیکو میں خاتون میئر امیدوار پریڈ کے دوران گولیوں کا نشانہ، حملہ فیس بک پر لائیو نشر۔ امریکہ اور چین کے درمیان جاری تجارتی جنگ 90 دنوں کے لیے بند، دونوں ممالک ٹیرف گھٹانے پر متفق۔ سامعین، اخبار انقلاب نے اداریہ تحریر کیا ہے جس کا عنوان ہے ایسے بھی ہیں لوگ۔ اخبار لکھتا ہے کہ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو کہے گا کہ کتاب بے فیض ہے یا کتاب بینی کارے لا حاصل ہے، مگر اسی دنیا میں رفتہ رفتہ یہ تاثر عام ہوتا جا رہا ہے کہ اب کتاب خان کم ہو گئے ہیں۔ اس تاثر کو بے بنیاد نہیں کہا جا سکتا۔ بلا شبہ کتاب خان کم ہوئے ہیں، مگر آج بھی کتابوں کے ایسے چاہنے والے موجود ہیں جنہیں مذکورہ تاثر کے خلاف بطور ثبوت پیش کیا جا سکتا ہے۔ معاصر اخبار ٹائمز آف انڈیا میں ایک رپورٹ خاصی دلچسپ چھپی ہے۔ اس میں ایک نئے رجحان کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق عروس البلاد ممبئی میں کتابوں کے شیدائیوں نے ایک نیا ٹھکانہ ڈھونڈ نکالا ہے۔ گھر نہ دفتر، وہ باغوں اور باغیچوں میں بیٹھ کر مطالعہ کرتے ہیں اور اپنے اس عمل سے خوش بھی ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ باغیچے میں مطالعے کا لطف ہی کچھ اور ہے۔ ان میں کئی ایسے شائقین بھی موجود ہیں جو گروپ کی شکل میں آتے ہیں، مگر ان کا مقصد مل بیٹھ کر گفتگو کرنا یا کسی کتاب کے مشمولات پر اپنی اپنی رائے پیش کرنا نہیں ہوتا۔ ان کا مقصد صرف پڑھنا ہوتا ہے، اور صرف پڑھنا۔ رپورٹ میں 65 سالہ امیش ٹھاکر کا بیان نقل کیا گیا ہے، جنہوں نے کہا ہے کہ ہم سب یعنی گروپ کے لوگ ایک چھوٹی سی جگہ پر بیٹھ کر اپنی اپنی کتاب کے ذریعے الگ الگ دنیاؤں کی سیر کرتے ہیں۔ یہ احساس اپنے آپ میں بے مثال ہے۔ جن شائقین کتب کے بیانات رپورٹ میں شامل کیے گئے ہیں، ان میں اگر امیش ٹھاکر جیسے سن رسیدہ اشخاص ہیں تو کم سن عمر کے 7 سالہ لیرا شاہ بھی شامل ہیں، جس کا کہنا ہے کہ اجنبیوں کے ساتھ بیٹھ کر کتاب پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے۔ ایسے دور میں جب سوشل میڈیا کے ذریعے ہم مشرب و ہم مذاق لوگ رابطہ مشکل نہیں رہ گیا ہے، ان شائقین نے کتب نے بھی سوشل میڈیا کے ذریعے ہی ایک دوسرے کو تلاش کر لیا ہے۔ ان کا مطالعے کے لیے کسی ایک جگہ یکجا ہونا کسی من گڑھن داستان جیسا معلوم ہوتا ہے، مگر چونکہ یہ حقیقت ہے، اس لیے اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنے میں دیر نہیں لگتی ہے کہ موبائل اور انٹرنیٹ کے اس دور میں لوگوں کے مشاغل اور معمولات کتنے ہی بدل گئے ہوں، وہ کتنے ہی مصروف ہو گئے ہوں، کتابیں اور قاری کا رشتہ آج بھی برقرار ہے۔ آج بھی کتاب اور قاری کا رشتہ برقرار ہے، چنانچہ ایسے افراد جو کتاب کی اہمیت سے واقف ہیں، مطالعے سے حظ اٹھانے اور اپنا ذہن روشن کرنے کا نہ صرف یہ کہ وقت نکال لیتے ہیں، بلکہ مطالعے کا ایک نیا انداز اپنا کر اسے پرکشش بنانے کے لیے بھی کوشاں رہتے ہیں۔ ان گروپس میں نئی نسل کے افراد کی شمولیت خوشایند ہے۔ اسی کے ساتھ پروگرام ختم ہوا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب پیش ہے پروگرام گھر اور گھرانہ۔
گھر اور گھرانہ۔
محترم سامعین، پروگرام گھر اور گھرانے کی ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ امید کہ آپ کو پسند آئے گا۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ تم اپنے دوستوں کا احترام کرو اور انہیں بڑا سمجھو، اور آپس میں ایک دوسرے سے نہ لڑو، کیونکہ تمہارا یہ عمل ادب کے خلاف شمار ہوگا۔ اسلامی معاشرے میں افراد ایک دوسرے کی نسبت برابر کا حق رکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں احترام صرف کلامی احترام تک محدود نہیں ہے، بلکہ دوسروں کے حقوق کے احترام کو بھی ضروری قرار دیا گیا ہے۔ فرزند رسول حضرت امام سجاد علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ تمہارے دوست کا حق یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ انسانی اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، اور اگر انسانی اخلاق کے ساتھ پیش نہ آ سکو تو حق اور انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اپنے دوست کا اسی طرح سے احترام کرو جس طرح سے وہ تمہارا احترام کرتا ہے۔ ایک دوسرے کو متاثر کرنے اور ایک دوسرے کے درمیان محترمانہ تعلقات کی آشکار ترین قسم گھریلو تعلقات میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اگر گھریلو اور سماجی تعلقات و روابط میں دوسروں کی بے احترامی ایک قسم کی بے ادبی شمار کی جاتی ہے، تو اس کا تعلق محققین کی نظر میں بے ادبی کرنے والے شخص کے بچپن کے دور سے ہوتا ہے۔ اس لیے کہ والدین اپنے بچوں کی تربیت اور سماجی اقدار کے تعین میں جس قدر کوتاہی کرتے ہیں، اسی مقدار کے مطابق بچوں کی شخصیت خراب ہوتی جاتی ہے، اور گھر کا ماحول جتنا اچھا ہوتا ہے تو اس گھر کے بچوں پر بھی اس کا اچھا اثر مرتب ہوتا ہے، اور ایسے ماحول میں تربیت پانے والے بچے مستقبل میں معاشرے میں اچھی شخصیت بن کر ابھرتے ہیں۔ اور ایسے گھرانے کے افراد ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ نہایت ہی محبت کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں۔ تربیتی امور کے ماہر جناب کیومرس جباری کہتے ہیں کہ دوسروں کا احترام کرنا ایک اقتصابی امر ہے جس کا براہ راست گھرانے کی تعلیم و تربیت سے تعلق ہوتا ہے۔ جناب کیومرس جباری کہتے ہیں کہ کسی کا احترام کرنا معاشرے میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور جب کوئی شخص کسی کی رضا و خوشنودی کے لیے احترام کرتا ہے تو اس کے اندر بھی احترام کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اس اہم عمل کے تحفظ کے سلسلے میں معاشرے کی ترغیب بھی ہوتی ہے۔ دوسروں کا احترام کرنے کے مسئلے کی اہمیت اور انفرادی اور اجتماعی شخصیت کی نشو نما میں اس کے اچھے اثرات کے پیش نظر میاں بیوی اپنی مشترکہ زندگی میں ہوشیار رہیں کہ ایک دن ان کی مہر و محبت پر مشتمل ان کی اچھی زندگی میں ایک دوسرے کے حقوق کی خلاف ورزی کا سبب نہ بن جائیں، جس کے نتیجے میں ایک دوسرے کا احترام کھو بیٹھیں۔ خاص طور پر اختلافی مسائل میں میاں بیوی کو زیادہ توجہ رکھنی چاہیے، کیونکہ جو چیز میاں بیوی کو آپس میں ایک دوسرے سے قریب کرتی ہے وہ ہے ایک دوسرے کا احترام۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام معاشرتی اصول و قوانین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ دوستی کی بنا پر کبھی بھی اپنے دوست کا حق ضائع نہ کرو، اس لیے کہ جس کا تم نے حق ضائع کیا ہے اب وہ تمہارا دوست نہ رہے گا۔ اس سلسلے میں مشہور و معروف فلسفی اور حکیم ارسطو کا کہنا ہے کہ دوستی کو قائم رکھنے کے لیے ایک دوسرے کی شخصیت کو پہچاننا اور اس کے احترام کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ سامعین، پروگرام کے اس حصے میں ہم عورتوں کی اجتماعی شمولیت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ بعض افراد کا خیال ہے کہ عورتیں معاشرے میں جتنی فعال اور سرگرم ہوں گی ان کے حقوق کی ادائیگی بھی زیادہ ہوگی۔ البتہ معاشرے میں عورتوں کے کاموں کے پیش نظر یہ خیال درست نہیں ہو سکتا، کیونکہ اکثر ملکوں میں عورتوں کو سستا مزدور سمجھا جاتا ہے، جس کی بنا پر عورتوں کو کام جلد مل جاتا ہے، اور عورتوں کو جلد کام ملنا انہیں مساوی حقوق دینے کے مترادف نہیں ہے۔ دوسری طرف واضح ہے کہ انسانی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ مرد عورت گھریلو اور سماجی امور میں برابر کے شریک ہوں، یعنی مرد عورت دونوں معاشرے کی ترقی اور پیش رفت میں مؤثر اور فعال کردار کے حامل ہوں۔ اگر عورت گھریلو امور اور مسائل میں محدود ہو کر رہ جائے تو وہ پھر معاشرے میں اپنا کردار ادا نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کی فکر گھر کی چار دیواری میں محدود ہو کر رہ جائے گی، اور زمانے کے تقاضوں کے مطابق بچوں کی تربیت، جو اس کا سب سے بڑا مقصد ہے، پورا نہ کر سکے گی۔ لیکن بعض ماہرین نے اجتماعی سرگرمیوں کی تعریف سے ہٹ کر یہ کہا ہے کہ ہم جب اجتماعی سرگرمیوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو اس سے ہماری مراد کام نہیں ہے، بلکہ اجتماعی سرگرمیوں سے ہماری مراد معاشرے کے مسائل میں موجودگی اور اجتماعی مسائل سے آگاہی اور معاشرے کے اندر مؤثر اور مفید کردار کا ادا کرنا ہے۔ اس تعریف کے بعد عورتیں اجتماعی سرگرمیاں گھر اور معاشرے کے اندر عوامی تنظیم کے دائرے میں رہ کر انجام دے سکتی ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بعض عورتیں سرکاری ملازم ہیں، لیکن وہ سیاسی اور اجتماعی مسائل سے بالکل آگاہ نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر بعض ملکوں میں عورتیں سرکاری ملازم ہیں، اور اگر ان سے اپنے ملک کے صدارتی انتخابات کے بارے میں سوال کیا جائے تو وہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ اس طرح کی عورتیں معاشرے کے اندر صرف ایک سماجی وسیلے کے عنوان سے کام کرتی ہیں، اور ملکی مسائل پر ان کی کوئی خاص توجہ نہیں ہوتی۔ لیکن ان کے مقابلے میں ایرانی عورت کو دیکھیے کہ چاہے وہ سرکاری ملازم ہو یا نہ ہو، اپنے معاشرے کے بارے میں کافی حساس ہوتی ہیں۔ اگر دیہات کی رہنے والی ایک ایرانی عورت سے ایران کے داخلی اور عالمی مسائل کے بارے میں سوال کیا جائے تو وہ ان مسائل کا تجزیہ و تحلیل کرنے کے علاوہ اپنا نظریہ بھی پیش کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ سماجی سرگرمیوں میں شرکت کا مطلب یہ ہے کہ عورت اسلامی معاشرے کو تشکیل دینے والے ایک رکن کی حیثیت سے تمام مسائل کے بارے میں حساس ہو، اور معاشرے کی اصلاح کے سلسلے میں بنیادی کردار ادا کرے۔ اسلامی انقلاب کے تکوینی مرحلے میں عورتوں کی ایک بڑی تعداد نظر آتی ہے، یہاں تک کہ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے ایران کے مسائل میں عورتوں کے اہم کردار کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ یہی عورتیں تھیں جنہوں نے مردوں کو سڑکوں پر آنے پر مجبور کر دیا تھا۔ عورتیں مردوں کی شجاعت و دلیری اور ان کے حوصلوں کے بلند ہونے کا باعث بنتی ہیں، اسی لیے اسلامی جمہوریہ ایران کے آئین کے مقدمے میں عورتوں سے متعلق اہم بحث کی گئی ہے، جس میں عورتوں کے بارے میں نظام کے کلی نظریات بیان کیے گئے ہیں۔ اس بیان میں عورت ایک فعال، آگاہ اور شجاع اور مدبر موجود کے عنوان سے تعریف کی گئی ہے، جو اپنی اجتماعی ذمہ داریوں سے بھی آگاہ ہے اور اپنے گھریلو مسائل کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کی ذمہ داریوں کو بھی نبھاتی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے آئین کے شق نمبر 21 میں حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کی شخصیت اور اس کے مادی اور معنوی حقوق کے لیے مناسب زمینہ فراہم کرے۔ اس وقت اسلامی جمہوریہ ایران کے مقاصد کو عملی جامہ پہنانے کے سلسلے میں عورتیں اپنے اسلامی اصول و اقدار کے تحفظ کے ساتھ ایران کے مختلف ثقافتی، سماجی اور سیاسی شعبوں میں خدمت کر رہی ہیں، اور معاشرہ ان کے مختلف مہارتوں سے بہرامند ہو رہا ہے۔ یہ سب کچھ ایسے وقت میں ہو رہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران خاندان اور گھریلو اصول و قوانین کے بارے میں مستحکم ترین تعلقات پر زور دیتا ہے، اور ایران کی نظر میں عورت گھر اور گھرانے کے تحفظ کے سلسلے میں ایک اہم عنصر شمار ہوتی ہے۔
نظر کی کے لیے ہر سفر کے لیے ایک ضرورت ہے یہ خود قیادت ہے یہ عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد ساری انسانیت کی یہی شان ہو وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو اتحاد عمل اس کی پہچان ہو بس عقیدہ یہی بس یہی اعتقاد ظلم کیا ظالموں کی یہ طاقت کیا صبر کے سامنے کوئی کثرت بھی کیا تم اگر ایک ہو پھر یہ ظلمت بھی کیا خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمر و ابن زیاد آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی آدمی یت رہے پھر زمانے میں شاد مرد کو اسی فکر سے عام ہے یہ امام خمینی کا پیغام ہے جانی عارف حسینی کا ایک دام ہے دے رہا صدا اے تمہیں اجتہاد حق کی قوت ہے سے مسلمان سے گرم جوشی رہے خوش ایمان سے فکر ہو منسلک فکر قرآن سے زندگی ہو سرا پا مسلسل جہاد اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اسلام سے ایک وفا چاہیے سیرت احمد مجتبیٰ چاہیے یہ حقیقت رہے سب کے ذہنوں کو یاد قوم کے سب ارادے نکھرتے رہیں باہمی الفتوں سے سنورتے رہیں دانیال اپنے جذبے ابھرتے رہیں اپنی ملت رہے زندہ او زندہ باد
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے پروگرام گھر اور گھرانہ سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب سماعت فرمائیے اس مرحلے میں خبروں کا دوسرا بلٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ موجودہ حالات میں ایرانی قوم نے ہوشیاری اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا ہے، علی لاری جانی۔ اسرائیل کی جانب سے جبالیہ اور خان یونس میں فلسطینی پناہ گزینوں کے عارضی کیمپوں اور خیمہ بستیوں پر کی گئی وحشیانہ سینی بمباری پر اسلامی جمہوریہ ایران کی شدید مذمت۔ ہندوستان میں کانگریس پارٹی نے پاکستان کے ساتھ ہونے والے تنازع پر ایک جائزہ کمیٹی قائم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اور پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کی جانب سے ہندوستانی فوج کے حملوں میں مارے جانے والے پاکستانیوں کی تفصیلات جاری۔ اور اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ رہبر انقلاب اسلامی کے مشیر علی لاری جانی نے کہا ہے کہ موجودہ حالات میں ایرانی قوم نے ہوشیاری اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی ایران کے مشیر علی لاری جانی نے منگل کے روز اہل بیت انٹرنیشنل یونیورسٹی میں
یوم اساتذہ کی تقریب کے دوران کہا کہ ہمیں ایرانی قوم کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے ان واقعات پر برداشت سے کام لیا اور بہت سے دوسرے ممالک کی طرح جذباتی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی قوم نے واقعات و مسائل کا بغور جائزہ لیتے ہوئے لچک کا مظاہرہ کیا اور یہ قدیم تہذیب کی خصوصیت ہے، جبکہ بہت سے ممالک ان واقعات پر سر جھکا رہے ہیں۔ ہمیں ایرانی قوم کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ علی لاریجانی نے امریکہ اور اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آج اگر تم نے علاقے میں طاقت کا سہارا لیا تو اس کی قیمت تمہیں چکانا پڑے گی۔ سپاہ پاسداران انقلاب کی فضائیہ کے سربراہ جنرل حاجی زادے نے کہا ہے کہ ایران کی فوجی طاقت نے دشمن کو بے بس کر دیا ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب کی فضائیہ کے سربراہ جنرل حاجی زادے نے کہا ہے کہ دشمن اسلامی جمہوریہ ایران کے نظام کو نقصان پہنچانے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کی کمیٹی کے ترجمان ابراہیم رضائی سے ملاقات کے دوران جنرل علی حاجی زادے نے سپاہ کی فضائیہ کی کاروائیوں، منصوبوں اور حکمت عملیوں پر تفصیلی رپورٹ پیش کی۔ انہوں نے خطے کی موجودہ صورتحال اور اسلامی جمہوریہ ایران کی دفاعی صلاحیتوں، بالخصوص میزائل اور ڈرون ٹیکنالوجی کے میدان میں پیش رفت پر روشنی ڈالتے ہوئے دشمنوں کی حالیہ دھمکیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آج دشمن ماضی کے مقابلے میں کہیں زیادہ کمزور اور غیر محفوظ ہو چکا ہے۔ دشمن اسلامی جمہوریہ ایران کے نظام کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جنرل حاجی زادے نے کہا کہ ایران کے کمزور ہونے کی خبریں اور دعوے عبری اور مغربی میڈیا کی گڑھی ہوئی باتیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی طاقت کم نہیں ہوئی، بلکہ ہم پہلے سے زیادہ طاقتور ہو چکے ہیں۔ ایران کے شہر مشہد مقدس میں 31ویں ایران نیوکلیئر کانفرنس باضابطہ طور پر شروع ہو گئی۔ یہ کانفرنس ایران کی ایٹمی توانائی کی تنظیم اور نیوکلیئر ایسوسی ایشن کی کوششوں سے منعقد ہو رہی ہے۔ اس کانفرنس کے اہم موضوعات میں دنیا میں ریسرچ ری ایکٹر اور ان کی اپلیکیشنز، تہران ری ایکٹر میں نیوٹران امیجنگ سسٹم، تہران ری ایکٹر میں ایندھن کی جانچ، ریڈیو آئیسوٹوپ کی تیاری اور تہران ری ایکٹر میں قیمتی پتھروں کی ریڈیشن اور اصفہان ریسرچ ری ایکٹر کا تعارف شامل ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے جبالیہ اور خان یونس میں فلسطینی پناہ گزین کیمپوں پر بمباری پر غاصب سینی حکومت کی شدید مذمت کی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے اسرائیل کی جانب سے جبالیہ اور خان یونس میں فلسطینی پناہ گزینوں کے عارضی کیمپوں اور خیمہ بستیوں پر کی گئی وحشیانہ سینی بمباری کی شدید مذمت کی ہے، جس کے نتیجے میں شیرخوار بچوں سمیت درجنوں بے گناہ فلسطینی عام شہری شہید و زخمی ہوئے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ان حملوں کو انسانیت کے خلاف سنگین جرم اور بین الاقوامی قوانین و اصولوں کی صریح خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے فلسطین کے مقبوضہ علاقوں میں اسرائیل کے مظالم کو انسانی حقوق کی پامالی اور بین الاقوامی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی سے تعبیر کیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ دنیا کی تمام حکومتیں اور اقوام متحدہ قانونی اور اخلاقی طور پر فلسطینیوں کی نسل کشی روکنے اور انسانی حقوق کے اصولوں کے نفاذ کی پابند ہیں۔ ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے عالمی عدالت انصاف میں غاصب سینی حکومت اور اس کے اعلیٰ عہدیداروں کے خلاف جاری مقدمات اور قانونی کارروائی کو تیز تر کرنے کی ضرورت پر زور دیا، تاکہ جنگی جرائم، نسل کشی اور انسانیت کے خلاف جرائم پر انہیں انصاف کے کٹہرے میں لا کھڑا کیا جا سکے۔ اسماعیل بقائی نے فلسطینی عوام کے ساتھ ایران کی مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے عالمی برادری اور خطے کے تمام ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ صہیونی مظالم کو فوری طور پر بند کرانے کے لیے مؤثر اقدامات کریں اور غزہ کے محصور عوام کو فوری طور پر خوراک و ادویات کی فراہمی ممکن بنائیں۔ قابل ذکر ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک صہیونی جارحیت میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 52,908 اور زخمیوں کی تعداد 119,648 ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں کانگریس پارٹی نے پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد کی گئی کاروائیوں کے نتیجے میں پاکستان کے ساتھ ہونے والے تنازع پر ایک جائزہ کمیٹی قائم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کانگریس کے شعبہ مواصلات کے انچارج جے رام رمیش نے منگل کو ایک بیان میں کہا کہ کرگل جنگ ختم ہونے کے بعد واجپئی حکومت نے ایک جائزہ رپورٹ تیار کی تھی اور بعد میں اس رپورٹ کو پارلیمنٹ میں بھی پیش کیا گیا تھا۔ انہوں نے سوال کرتے ہوئے کہا کہ کیا مودی حکومت اب پہلگام حملے کے حوالے سے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی این آئی اے کی تحقیقات کے باوجود اسی طرح کا ایک آزاد اور جامع کمیشن کے ذریعے اس پورے معاملے کا تفصیلی جائزہ لے گی۔ کانگریس کے ترجمان نے کہا کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ہونے والی جنگ بندی کے معاہدے کے بارے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایکس پر پوسٹ کیا تھا۔ واشنگٹن ڈی سی سے آنے والے بیانات کے بعد کانگریس بار بار وزیر اعظم کی صدارت میں تمام جماعتوں کی میٹنگ اور پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس بلانے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ اگلا پارلیمنٹ سیشن تقریباً 2.5 ماہ بعد ہونے کا امکان ہے، جبکہ یہ مطالبہ اب اور بھی زیادہ ضروری اور فوری ہو گیا ہے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی نے فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق پاکستان کے وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے افواج پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے قومی اسمبلی کے اجلاس میں قرارداد پیش کی۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام سیاسی جماعتوں نے متحد ہو کر پاکستان کے لیے کردار ادا کیا اور ہم نے تمام جماعتوں کی مشاورت سے یہ قرارداد تیار کی ہے۔ قرارداد میں فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیت اور جرات پر خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ قرارداد کے متن کے مطابق قوم نے تمام اختلافات سے بالاتر ہو کر قیادت کے پیچھے ایک آواز ہو کر اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ قرارداد کے متن کے مطابق ایوان ان دوست ممالک کا شکریہ ادا کرتا ہے جنہوں نے پاکستان کی حمایت کی۔ یہ ایوان علاقائی اور عالمی امن کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کرتا ہے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ خطے میں دیرپا امن صرف سنجیدہ اور منظم مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔ حکومت مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے بین الاقوامی برادری کو متحرک کرے۔ یہ ایوان سنتاس معاہدے پر مکمل عمل درآمد کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ یہ ایوان پاکستان کے پانی کے حقوق کے تحفظ کو قومی سلامتی کا اہم جز قرار دیتا ہے۔ پاکستانی فوج نے ہندوستان کے حملوں میں مارے جانے والے پاکستانیوں کے نئے اعداد و شمار جاری کیے ہیں۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے ہندوستانی فوج کے 6 اور 7 مئی کی رات سے 10 مئی تک کے حملوں میں مارے جانے والے پاکستانیوں کی تفصیلات جاری کی ہیں۔ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز ISPR کے مطابق 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب ہندوستانی فوج نے بقول اس کے بلا اشتہار اور قابل مذمت وحشیانہ حملے شروع کیے، جن میں خواتین بچوں اور بوڑھوں سمیت معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ISPR کے دعوے کے مطابق ہندوستان کے حملوں میں 40 شہری مارے گئے، جن میں 7 خواتین اور 15 بچے شامل ہیں، جبکہ ان حملوں میں 10 خواتین اور 27 بچوں سمیت 121 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ تہران میں ایران اور ترکیہ کی وزارت خارجہ کے اعلی اہلکاروں کا اجلاس ہوا، جس میں دونوں ملکوں کے درمیان متعدد شعبوں میں تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تہران میں ایران اور ترکیہ کی وزارت خارجہ کے اعلی عہدیداروں کا ایک اجلاس منعقد ہوا جس میں دو طرفہ تعلقات کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں دونوں ممالک کے درمیان سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی تعلقات کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ کے امکانات پر گفتگو ہوئی۔ فریقین نے تجارت، بینکاری، سیاحت، پارلیمانی روابط، سرحدی سیکورٹی، عدالتی اور کونسلر تعاون، تعلیمی اور سیاسی شراکت داری اور ماحولیاتی تعاون جیسے موضوعات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ صہیونی حکومت کے دہشت گردوں نے غزہ میں اپنے تازہ ترین حملوں میں 46 سے زائد فلسطینی خواتین اور بچوں کو شہید کر دیا۔ فلسطین سے موصول ہونے والی خبروں کے مطابق صہیونی ٹولے کے توپ خانے نے غزہ کے خان یونس اور رفع کے علاقے میں شدید بمباری کی، جس کے نتیجے میں دسیوں فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق صہیونی فوجیوں کی حالیہ بمباری اور گولہ باری میں شہید ہونے والوں میں 42 خواتین اور بچے ہیں۔ یہ درمیان صہیونی دہشت گردوں نے غزہ کے ناصر اسپتال میں ایک اور صحافی کو گولی مار کر شہید کر دیا، جس کے بعد غزہ میں طوفان الاقصی آپریشن کے بعد شہید ہونے والے صحافیوں کی تعداد 215 تک پہنچ گئی ہے۔ یہ حملے ایسے وقت میں انجام پائے ہیں کہ صہیونی حکومت کے حامی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ علاقے کے دورے پر ہیں۔ حماس نے مذکورہ صحافی کی شہادت کو صہیونی حکومت کا جنگی جرم اور صدائے حق کو دبانے پر مبنی اس کی پالیسی کا حصہ قرار دیا ہے۔ اس سے قبل صہیونیوں نے حسین اصلیح کو اپنی کلنگ لسٹ میں شامل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ عراق کے ایک سیکورٹی اہلکار نے مغربی المبار پر داعش کے دہشت گردوں کے حملوں کی خبر دی ہے۔ المعلومہ کی رپورٹ کے مطابق صوبہ المبار کے گورنر کے مشیر برائے دفاعی امور عبداللہ الجغیفی نے تاکید کی ہے کہ داعش کے دہشت گردوں نے المبار کے صحرائی علاقوں پر حملہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گرد گروہ داعش کے ان عناصر نے مغربی المبار کے علاقے الزبات میں 3 گاڑیوں پر فائرنگ کی، جس کی وجہ سے گاڑیوں میں آگ لگ گئی۔ عبداللہ الجغیفی نے کہا کہ عراق کی سیکورٹی فورسز نے عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے ساتھ دہشت گردوں کے خلاف کاروائیاں کی، جس کے بعد المبار کے شہروں میں امن و امان کی صورتحال معمول کے مطابق ہے۔ امریکی جریدے نیویارک ٹائمز نے انصار اللہ یمن کے مقابلے میں امریکہ کی ناکامی سے پردہ اٹھایا ہے۔ مہر خبر رساں ایجنسی کے مطابق یمن کی عمومی تحریک انصار اللہ کے خلاف امریکی فوجی کارروائیوں کی ناکامی پر امریکی روزنامہ نیویارک ٹائمز نے ایک قابل غور رپورٹ شائع کی ہے، جس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ امریکہ نہ صرف فضائی برتری حاصل کرنے میں ناکام رہا بلکہ اس کے جدید ترین جنگی طیاروں اور ڈرونز کو بھی یمنی دفاعی نظام نے نشانہ بنایا۔ اس اخبار نے امریکی ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ حالیہ امریکی حملوں کے دوران یمنی ایئر ڈیفنس سسٹم F-16 اور F-35 جیسے جدید ترین جنگی طیاروں کو نشانہ بنانے کے قریب پہنچا تھا۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ نے انصار اللہ پر دباؤ ڈالنے کے لیے وسیع پیمانے پر فضائی حملے کیے، لیکن مطلوبہ نتائج حاصل نہ ہو سکے۔ صرف پہلے مہینے میں انصار اللہ نے امریکہ کے ساتھ 9 MQ ڈرون مار گرائے، جو امریکی فوج کے جدید ترین جاسوسی طیاروں میں شمار ہوتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آج مشرق وسطی کے اپنے علاقائی دورے کا آغاز ریاض سے کیا، اور ریاض کے بعد وہ قطر اور متحدہ عرب امارات کا سفر کرنے والے ہیں۔ سعودی ولی عہد سے ملاقات کے بعد ٹرمپ دوحا جائیں گے، جہاں وہ قطری حکام کی جانب سے بوئنگ طیاروں کی خریداری کے لیے $1 ارب کے معاہدے کی نقاب کشائی کریں گے، اور ساتھ ہی 9 MQ ریپر ڈرون کی فروخت کا بھی اعلان کریں گے، جنہیں حال ہی میں یمنیوں نے بڑی تعداد میں مار گرایا، جس کی مالیت $2 ارب ہے۔ اس کے علاوہ وہ ٹرمپ کو ایک خصوصی تحفہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، ایک پرتعیش بوئنگ 747 طیارہ، جس کی مالیت $400 ملین سے زیادہ ہے۔ اس عرصے میں ٹرمپ کا تیسرا دورہ بھی کھربوں ڈالرز کا ہے، اور وہ ایک ایسے وقت میں ابو ظہبی پہنچیں گے جب متحدہ عرب امارات پہلے ہی اعلان کر چکا ہے کہ وہ اگلی دہائیوں کے دوران امریکی معیشت میں 1.4 ٹریلین ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، دوست کی اہمیت سے تو ہم سب بخوبی واقف ہیں۔ کسی انسان کا اگر کوئی دوست نہ ہو تو اس کو بہت ہی بدقسمت کہا جاتا ہے۔ دوستوں کی عادتیں اور ان کی خصلتیں بہت ہی تیزی سے دوسروں میں منتقل ہو جاتی ہیں، یعنی دوست کی عادتیں اور خصلتیں دوست میں منتقل ہوتی ہیں۔ اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی انسان کو پہچاننا ہے تو دیکھو کہ اس کے دوست کس طرح کے ہیں اور وہ کیسے ہیں۔ اگر کسی انسان کے دوست اچھے ہوں گے تو وہ لامحالہ خود بھی اچھا ہی ہوگا، اگر دوست برے ہوں گے تو ان کی برائیاں اس میں بھی پائی جائیں گی۔ دوستی کی اس اہمیت کے پیش نظر یہ بات ہی ضروری ہے کہ انسان بہت ہی سوچ سمجھ کر دوست کا انتخاب کرے، اور دوست کے انتخاب میں ذرہ برابر بھی، معاف فرمائیے گا، ذرہ برابر بھی کوتاہی سے کام نہ لے۔ انسان کی زندگی میں دوستی کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اچھا دوست ایک بہت بڑی نعمت بتایا گیا ہے۔ اچھا دوست انسان کی زندگی کو سنوار بھی سکتا ہے، اس کے ساتھ رہ کر انسان اپنے مستقبل کو سنوارتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی انسان کو اپنی زندگی میں اچھا دوست مل جائے تو اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ اسے ایک بہت ہی عظیم نعمت حاصل ہو چکی ہے، اور اس پر اسے شکر بھی ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اچھا دوست ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ دوستی اور دشمنی دونوں ہی خدا کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر کسی سے دوستی ہو تو وہ صرف خدا کے لیے، اور اگر دشمنی ہو تو وہ بھی صرف خدا کے لیے۔ انسانی زندگی کا یہ بنیادی اصول ہونا چاہیے کہ خدا کے دوست سے دوستی اور خدا کے دشمن سے دشمنی۔ تو سامعین، اب ہم پیش کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے ان خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں۔ تھاما ہے جب سے دامن خیر الانام کو، تھاما ہے جب سے تب سے میرا بھرم، خیریت سے ہوں، قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں، سرکار نے